السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أورقنا الآخرين. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورة صافات کی چند آیتیں ہیں، اور سورة صافات کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے چند قسمیں کھائی، چند قسمیں جن میں فرشتوں کا بالخصوص ذکر تھا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا، جس میں فرشتوں کی تین جماعتیں یا فرشتوں کی تین صفتوں کا ذکر فرمایا. آگے پھر کچھ کائنات کے عجائب، اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کے مظاہر کا ذکر فرمایا، اس میں بھی فرشتوں کا ذکر آیا تھا کہ کس طرح فرشتے آسمان کی حفاظت کرتے ہیں، کس طرح فرشتے وحی کی حفاظت کرتے ہیں شیاطین سے. اور اس کے بعد مختصر جنت جہنم کا ذکر آیا، اور اب آگے اللہ سبحانہ وتعالی مسلسل یکے بعد دیگرے چند انبیاء کا ذکر فرمائیں گے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر جو آج آ رہا ہے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، پھر ہارون موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسی طرح مسلسل اب انبیاء علیہ السلام کا ذکر آئے گا. اور سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر جو آیا ہے، اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر ترتیب میں دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں بالعموم لوگ دین حق پر تھے. آدم علیہ السلام دین حق پر تھے، پھر سب سے پہلے لوگ ان کی اولاد تھی، اور آدم علیہ السلام کے بعد چند انبیاء علیہ السلام تھے، اور آدم علیہ السلام کے انتقال کے چلے جانے کے بعد کچھ مدت بعد لوگ دین حق سے ہٹ گئے، بت پرستی وغیرہ میں مبتلا ہو گئے. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. تو نوح علیہ السلام اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے نبی تھے جو ایسے لوگوں کی طرف بھیجے گئے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نہیں تھے. اس سے پہلے کوئی ایسا نبی یا کوئی ایسا مشہور نبی نہیں تھا جو اللہ سبحانہ وتعالی کو نہ ماننے والے، شرک کرنے والے لوگ کی طرف بھیجے گئے، کفر کرنے والے لوگ کی طرف بھیجے گئے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے، تو اس اعتبار سے بھی سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر لانا مناسب ہے. اور دوسری بھی وجہ ہے، دوسری وجہ سمجھنے کے لیے آدمی کو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان جو ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان میں دو پہلو رکھے ہیں. ایک انسان میں خواہشات ہے، ڈیزائرز ہے، اور اس پہلو کے لحاظ سے، اس پہلو کے اعتبار سے آدمی انسان وہ جانوروں کے مشابہ ہے. جانوروں کے مشابہ کیسے؟ اس لیے کہ جانور جو ہے وہ پوری زندگی اپنے خواہشات کے مطابق ہی چلتا ہے. کھانے کی خواہش ہے تو کھا لیا، پینے کی خواہش ہے تو پی لیا, اب اس کھانے پینے میں کسی اور جانور کو قتل کر کے مار ڈالنا پڑے وغیرہ وغیرہ, تو وہ بھی کر لیا. پھر اپنی جنسی خواہشات پورا کرنے کا مرحلہ آیا تو وہ بھی کر لیا. تو جانور کی پوری زندگی اپنے خواہشات پورے کرنے میں ہوتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جانوروں کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, وہ تو وہ ایسا ہی کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو وہ عقل نہیں دی ہے کہ وہ اس کے آگے سوچ سکتے ہیں, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کسی اور چیز کا مکلف اور ذمہ دار بنایا ہی نہیں. تو انسان میں بھی یہ پہلو ہے کہ وہ خواہشات ہے, وہ نفس ہے, اور اگر انسان ان خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور ان پر کوئی روک نہ لگائے تو پھر وہ جانور جیسا ہی بن جاتا ہے. جانور جیسا ہی بن جاتا ہے کا مطلب یہ کہ اپنے خواہشات پورا کرنا ہی مقصود ہو جاتا ہے, اپنے خواہشات پورا کرنا ہی مقصود ہو جاتا ہے. اس میں مال کی خواہش ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اب اس میں کسی کو پر ظلم کرنا پڑے, کسی کو فراڈ کرنا پڑے, کسی کے مال ناحق لینا پڑے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں, کوئی باؤنڈری اور کوئی حد نہیں رہتا ہے اس میں. جب خواہشات کے پیچھے پڑنے لگتا ہے تو پھر حق کیا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے کسی خدا کو ماننا چاہیے, مجھے غور کرنا چاہیے کہ زندگی کا میرا کوئی مقصد ہے بھی, یہ سب چیزیں پھر ایک طرف رہ جاتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل تو ہے لیکن ان دلوں کے ساتھ وہ سوچتے نہیں. کیا مطلب؟ ان دماغ کے ساتھ سوچتے تو ہے لیکن سوچتے ہیں صرف اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی حد تک. اپنی پوری سوچ خواہشات کو کس طرح پوری کی جائے, جب سے وہ چھوٹے ہیں بڑے ہونے لگے اور کچھ سمجھ, تو خواہشات کو میں کس طرح دنیا میں گزار رہ سکوں کہ میں سب سے زیادہ پیسے کماؤں, اور پیسے کمانے کے کیا مقصد کہ میری خواہشات پورے ہو سکے, اور ہر مرحلے پر میں کس طرح اپنے خواہشات سب سے زیادہ پورے کروں. تو دل تو ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے دل کے ساتھ سوچتے نہیں ہے, کا مطلب ہے کہ دل کے ساتھ اپنے خواہشات کے سوا کسی اور کا نہیں سوچتے. یہ نہیں سوچتے کہ مجھے حق کیا, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, کیا مجھے کوئی زندگی کوئی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا بھی ہے, مجھے اس پر غور کرنا چاہیے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک انسان میں جس کا دماغ ٹھکانے پر ہے, جس کا دماغ چل رہا ہے, ہر ایک انسان کے دماغ میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر وہ غور کرے تو وہ اپنے مقصد حقیقی تک پہنچ سکتا ہے. اسی لیے تو ہر انسان کو اس کا مکلف بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس نے جو اس طرح رہتا ہے کہ اپنے زمانے میں اس نے دین حق کا سنا ہی نہیں, ہر زمانے میں دین حق تو تھا, ہمارے زمانے میں دین اسلام, تو اگر بالفرض و تقدیر ہمارے زمانے میں تو ایسے کم ہی لوگ ہوں گے, کوئی ایسا انسان ہے جس نے جو ایسی جگہ پر رہتا ہے جنگل میں رہتا ہے کہ اس نے دین حق کا سنا ہی نہیں, تو وہ دین حق کو کیسے قبول کرے گا؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے دین حق کا نام سنا ہی نہیں ہے تو اس پر دین حق کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے دماغ میں اتنی صلاحیت تو رکھی ہے کہ وہ یہ بات پہچان لے کہ خدا ہے, ایک خدا ہے جو ہر چیز کے جس کے کنٹرول میں, جس کی قدرت میں ہر چیز ہے, تو ایسے انسان جس کے کانوں تک دین حق کا نام پہنچا ہی نہیں ہے, اس کے باوجود اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کو پہچان لے کہ ایک خدا ہے, وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے, سب وہ قادر مطلق ہے. اب اس کے لیے یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس دماغ کے اندر یہ طاقت ہے, بشرطے کہ آدمی اس کو اپنے خواہشات کے علاوہ کام میں استعمال کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے
جن فرماتے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل ہے لیکن جس مقصد سے دل اور دماغ دیا گیا وہ تو استعمال نہیں کرتے, تو ان کے پاس دل ہے لا یفقہون بہا جس سے وہ سمجھتے ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا, ان کے پاس آنکھ ہے لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں, تو وہ تو دیکھتے ضرور ہے لیکن دیکھتے نہیں, دیکھتے ہیں صرف اپنی خواہشات, اپنے مطلب کے مقصد سے, دیکھتے نہیں حق تک پہنچنے کے مقصد سے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی اپنے خواہشات کو مقصد بنا لیتا ہے تو حق تو مقصد رہتا ہی نہیں, اس کو تو اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ میرا زندگی کا کوئی مقصد ہے نہیں, مجھے کچھ خواہشات تو میرا ایک ہے لیکن مجھے کیا کرنا چاہیے, اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے. وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں. سنتے نہیں کا مقصد کیا؟ یعنی سنتے اپنی خواہشات کے, جس سے اپنا فائدہ ہو وہ تو, لیکن سنتے نہیں یعنی غور سے سنتے نہیں وہ باتیں جو ان کو اپنے خواہشات کے علاوہ حق تک پہنچا دے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام, ایسے لوگ کہ جن کا مقصد زندگی خواہشات ہی ہو گیا ہے, اب ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق رہ نہیں گیا, اس لیے کہ ان کے پاس عقل ہے, قوت دیکھنے کی قوت ہے, سننے کی قوت ہے, لیکن اس کو اپنے خواہشات ہی میں استعمال کر رہے ہیں, تو ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہا. اولئک کالانعام, یہ لوگ تو جانور چوپائے جیسے ہی ہیں. بل ہم اضل, بلکہ وہ تو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں, زیادہ گمراہ ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس تو وہ طاقت ہے, وہ عقل ہے کہ وہ حق تک پہنچ سکے, جانور کے ساتھ کے پاس تو یہ ہے ہی نہیں, لیکن یہ ہونے کے باوجود وہ جانور جیسا ہی بیہیو کرتے ہیں. تو یہ آدمی کا, یہ انسان کے اندر ایک پہلو ہے خواہشات, اور اس میں وہ جانور کے مشابہ ہے, اور جتنا وہ خواہشات کو مقصد بناتا ہے اتنا ہی وہ جانور جیسا ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا جیسے ہی قیامت تک قریب ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی لوگ خواہشات کو مقصد بنائیں گے, تو اتنا ہی لوگ جانوروں جیسے بن جائیں گے. یہ ہمیں احادیث شریفہ سے ملتا ہے, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالآخر جب قیامت آئے گا, جب تو قیامت سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی ہر مسلمان کا روح کو قبض کر لے گا, تو مسلم تو کوئی رہے گا ہی نہیں, اللہ کا نام رہنے والا کوئی رہے گا نہیں, اور قیامت بدترین لوگوں پر آئے گا. ان لوگوں کی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ وہ کھلے عام اپنی جنسی خواہشات پورے کریں گے. اب یہ تو جانور کا فی فعل ہے, انسان شریف انسان جس سلیم الطبع انسان کے خیال سے تو یہ گزر ہی نہیں سکتا ہے کہ کیسے جنسی خواہشات کھلے عام پورے کیا جا سکتے ہیں, لیکن جانور ایسے کرتے ہیں. لیکن آدمی جیسے جیسے خواہشات کو مقصد بناتا چلا جاتا ہے, جانور کے قریب چلاتا جاتا ہے. تو یہ ایک پہلو ہے انسان کا. انسان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے, اور اس عقل کو اتنی کامل بنائی ہے کہ وہ حق تک پہنچ سکتا ہے, اس کے بعد اس مقصد میں لگا رہتا ہے اور خواہشات کو اگنور کر سکتا ہے. اب اس پہلو میں انسان فرشتوں کے مشابہ ہے, اسے کہ فرشتے جو ہے ان کے پاس خواہشات ہے ہی نہیں, ان کے پاس صرف وہ عقل ہے جس سے ان کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ اس کے مطابق کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم, وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں ان کے احکام کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس خواہشات ہے ہی نہیں. تو ایک ایکسٹریم پر جانور ہے جو صرف خواہشات میں مقصود, اور دوسرے ایکسٹریم پر فرشتے ہیں جو صرف خواہشات ہے ہی نہیں, صرف عقل ہے اور عقل کامل جس سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں. انسان میں دونوں پہلو رکھے گئے, تو انسان اپنے خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے, جتنا پڑتا ہے اتنا اس میں حیوانیت جانوروں والی صرف اوصاف پیدا ہوتے ہیں, اور جتنا آدمی مجاہدہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں مجاہدہ کرتا ہے, اور مجاہدہ کرنے میں اپنے خواہشات کو دبانا پڑے گا ہی, دین پر چلنے میں اپنے خواہشات کو دبانا پڑے گا ہی, اتنا ہی وہ فرشتوں کے قریب چلا جاتا ہے. اسی لیے ایسے شریف نیک انسانوں سے ایسے اعمال صادر ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو آدمی ہے ہی نہیں, یہ تو آدمی لگتا ہے لیکن اعمال تو ایسے ہے کہ فرشتے جیسا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجاہدہ کر کے ایسے اپنے خواہشات کو نظر انداز کر کے جانوروں حیوانیت جانور کا پہلو کمزور ہوتا چلا گیا اور فرشتوں کی مشابہت مضبوط ہوتی چلی گئی. تو ہمارا پورا مقصد یہ ہے کہ ہم اس فرشتوں کی مشابہت اختیار کریں. اسی لیے یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ بعض مرتبہ جب آدمی میں نیکی بڑھتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ہاتھوں پر کرامات میرکل ظاہر کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک حکمت یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے مشابہ ہو گیا, تو فرشتوں سے جو کام ہوتے ہیں ان سے بھی وہ کام ہونے لگتے ہیں. اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ معجزات کرامات انسان سے انسان نیک بن جائے تو کرامات ہوں گے ہی, کبھی کرامت ہوتے کبھی نہیں. اسی لیے بعض بہت نیک لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بہت کم کھانا پڑتا ہے, بہت کم پینا پڑتا ہے. غالباً حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی دادی یا نانی, غالباً دادی کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی بہت اللہ اللہ کرنے والی تھی, نیک عورت تھی, اور زندگی کے آخری مرحلے میں بکثرت نماز پڑھتی تھی. ظہر کے بعد نماز میں لگ گئی تو عصر تک, عصر کے بعد تو, اور بکثرت ایسا ہو رہا تھا کہ کھانے کا وقت آ گیا اور کسی نے بلایا نہیں تو کھایا ہی نہیں. تو جب لوگوں کو یاد آتا تھا کہ دادی یا نانی وہ تو دسترخوان پر تھی ہی نہیں, تو وہ تو پورا دن کھایا ہی نہیں, کوئی جا کر پوچھتا تھا, کہتا تھا کہ کھانے کے لیے آنا چاہیے تھا, ہمیں بلانا چاہیے تھا, ہم کھانا لے آتے. تو وہ کہتی تھی کہ میرا پیٹ ذکر تسبیح سے بھر چکا ہے. تو فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آدمی جتنا مشابہت فرشتوں سے اختیار کرے تو کبھی ایسے اوصاف بھی پیدا ہوتے, کبھی ضروری نہیں ہے. اور دوسرا جانوروں کی طرف کے اوصاف خواہشات پورا کرنے لگا تو جانور جیسا پیدا ہو جائے. اور اس کا سارا مدار مجاہدہ پر ہے. جتنا مجاہدہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے خاطر اتنا فرشتوں کے سے مشابہت, اور جتنا مجاہدہ ترک کر کے خواہشات کے پیچھے پڑے گا اتنا جانوروں کے سے مشابہت. اب نوح علیہ السلام کی زندگی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ مجاہدہ کیا, اس لیے کہ بہت لمبی زندگی ملی, ہزار سال کے اوپر, اس میں سے 950 سال دعوت اللہ میں گزاری. تو یہ اتنے لمبے وقت کے لیے مجاہدہ, اور اس دعوت میں بھی بہت زیادہ مجاہدہ, اس لیے کہ وہ تنے تنہا تھے اور بہت کم لوگ جڑے, 80 لوگ. تو اس سے 80 آدمی, 950 سال کی دعوت کے نتیجے میں 80 آدمی دین حق پر آئے, اور ان میں سے بھی اکثر قوم کے گرے پڑے لوگ جس کی کوئی حیثیت تھی نہیں. تو بہت زیادہ مجاہدہ تھا. بعض تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کبھی ان کے مخالفین پتھر برساتے تھے, اور پتھر اتنا برساتے تھے کہ پتھروں کا ایک ڈھیر ہو جاتا تھا جس کے اندر وہ چھپے ہوئے ہوتے تھے, اور جب افاقہ ہوتا تھا تو پھر یا تو کوئی مدد کرتا تھا یا خود پتھروں سے ہٹا کر وہ نکل پاتے تھے, اور دوبارہ اپنے دعوت میں مشغول ہو جاتے تھے. تو بہت زیادہ مجاہدہ کرنے کے نتیجے میں بہت زیادہ ان میں فرشتوں کی مشابہت تھی. تو جس صورت میں فرشتوں کا ذکر آیا تھا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کا ذکر پہلے فرمایا, ہمیں بتانے کے لیے کہ ان کا مقام کیا ہے, کہ اتنا مجاہدہ کرنے کے نتیجے میں وہ اس لائق ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ان کا ذکر آئے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ, یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا, فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, تو کیا ہی خوب جواب دینے والے تھے. نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا. اب یہاں نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ نہیں ہے, یہاں نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت اختصار کے ساتھ. تو نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا, کیا پکارا, کیا دعا دی, اس کا یہاں ذکر نہیں ہے. دوسری جگہ اس کا ذکر آتا ہے, رب انی مغلوب فانتصر. اخیر میں جب نوح علیہ السلام پر حالات بہت زیادہ ہو گئے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ علم مل گیا کہ اب کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے, تو محنت کرنے کا کوئی مزید محنت کا فائدہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے دعا کی رب انی مغلوب فانتصر, اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں تو آپ مدد فرمائیے. اور دوسری جگہ ان کی دعا کا دوسرا جملہ آتا ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ اے اللہ اب جب معلوم ہو چکا ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے, تو آپ ایسا عذاب بھیجئے کہ ان میں سے ایک گھرانہ بھی اس زمین پر نہ باقی رہے. فلنعم المجیبون, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ کیا ہی خوب جواب دینے والے تھے ہم, کہ کس طرح ان کی دعا قبول فرما دی. کہ ایسا سیلاب آیا کہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سیلاب پوری دنیا کو گھیر چکا تھا, اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو نہیں, جس علاقے میں نوح علیہ السلام تھے لیکن اس زمانے میں اسی علاقے میں انسان تھے, انسان اب تک پوری دنیا میں پھیل چکا نہیں, تو پوری انسانیت اس طوفان کے گھیراؤ میں آ چکی. اور اس طرح جس طرح نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ کوئی بھی کافر کا گھرانہ نہ چھوڑیے, تو جب طوفان تھم گیا تو ایک بھی کافر نہیں تھا. وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, کیا ہی خوب جواب دینے والے تھے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور ہم نے بچا لیا, ہم نے نجات دی ان کو اور وَأَهْلَهُ ان کے متعلقین کو, الکرب العظیم بڑی پریشانی سے, بڑی گھبراہٹ سے ہم نے نجات دی, ہم نے بچا لیا ان کو اور ان کے متعلقین کو. اہل کا ایک معنی گھر والے, قریبی لوگ, بھائی بہن, ماں باپ, اور دوسرا معنی متعلقین. تو یہاں متعلقین مراد ہے, اس سے کہ نوح علیہ السلام کے گھر والوں میں سے بھی سب بچے نہیں. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا, نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی, ان دونوں نے دین حق کو قبول نہیں کیا تو وہ بھی کافرین کے ساتھ عذاب میں آ گئے. تو نوح علیہ السلام ان کے متعلقین کو بچا لیا بڑی گھبراہٹ سے, بڑی پریشانی سے. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر میں فرمائیں گے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد محسنین بنتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرما بردار, کذالک نجزی, اسی طرح ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں. یعنی نوح علیہ السلام کو ہم نے بڑی پریشانی سے بچا لیا, تو اس سے سمجھ لو کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں ان کو بھی ہم ہر پریشانی سے بچاتے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, اور ہم نے ان کو اور ان کی اولاد کو انہی کو باقی رکھا. نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے, ساتھ ساتھ تقریباً 80 مسلمان, اور ساتھ ساتھ بعض جانور بھی, وہ تفصیلی واقعہ ہے. سب دین حق کے منکرین کو ختم کر دیا گیا. جب کشتی رکی نکلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرنا ہوا, اور یہ نوح علیہ السلام پر خاص انعام تھا, انہوں نے بہت زیادہ مجاہدہ کیا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے کہ قیامت تک ان کا نام پوری دنیا میں باقی رہے اور ان کا انعام پوری انسانیت پر باقی رہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرنا ہوا کہ ان 80 لوگوں میں سے کسی کی نسل نہیں چلی سوائے نوح علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے, کشتی میں ساتھ تھے, جن کا نام بھی آتا ہے کہ حام, سام اور یافی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری انسانیت نوح علیہ السلام کے بعد انہی 3 بیٹوں کی نسل سے چلے. تو پوری انسانیت جس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, اسی طرح نوح علیہ السلام کے بعد ہر انسان نوح علیہ السلام کے اولاد, نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہے. اتنا بڑا ایک انعام کہ نوح علیہ السلام, اس اعتبار سے نوح علیہ السلام کا نام زندہ رہے گا قیامت تک. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ, اور دوسرا انعام ان پر, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے ان کا ذکر خیر آخری لوگوں تک باقی رکھا, کہ ان کا ذکر خیر ہمیشہ دنیا میں رہے گا. اور ایسا ہی ہوا, دنیا میں صرف مسلمان نہیں, ہر بڑے مذہب والے, یہود, نصارہ, یہ سب بھی نوح علیہ السلام کو بڑا مانتے ہیں, ان کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر خیر ہے. متفق علیہ نبی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ نبی, لیکن متفق علیہ نبی اس اعتبار سے نہیں کہ یہود نصارہ نہیں مانتے ہیں, لیکن نوح علیہ السلام متفق علیہ نبی. انہوں نے اتنا زیادہ مجاہدہ کیا, اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے مجاہدہ کے پھل بہت کم ملے, 80 لوگوں نے ہی ایمان قبول کیا, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بدلے میں ان کے انتقال کے بعد ان کا ذکر, ان کی نسل اور ان کا ذکر دونوں قیامت تک رکھنے کا فیصلہ فرما دیا. سلام علی نوح فی العالمین, سلام ہو نوح علیہ السلام پر دنیا جہاں کے لوگوں میں, کہ پوری دنیا والے وہ سلام کرتے ہیں نوح علیہ السلام کو, مسلمان تو کہتے ہی علیہ السلام, اور دوسرے بھی ان کے ذکر خیر اپنے اپنے مطابق کرتے ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. محسنین سے مراد صرف جن لوگوں نے ایمان قبول کیا, اور ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کہ اسی طرح ہم بدلہ لیتے ہیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں جس طرح نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی. اس کا دوسرا مطلب ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کو بڑی گھبراہٹ سے ہم نے بچا لیا, تو ان کو بھی ہم گھبراہٹ سے بچاتے ہیں. کبھی ان کے فائدے کے لیے ان پر مصیبت آتی ہے, وہ الگ بات, لیکن گھبراہٹ سے بچاتے ہیں. اور ان کا بھی نیک لوگوں کا ذکر خیر ہم باقی رکھتے ہیں, اور ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں. جو لوگ بالخصوص بہت زیادہ نیکی کر کے جاتے ہیں, تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں مشہور نہیں ہوتے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان کا نام باقی رکھتے ہیں بہت لمبی دیر تک ان کا ذکر خیر. اور نیک لوگوں کے بارے میں ایسا ہی آتا ہے, مشہور اللہ کے ولی ہے, بزرگ ہے, ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ, بہت مشہور نام ہے. علماء اور جو لوگ مشائخ کے پاس سے ان کا بیٹھنا ہوتا ہے, بہت مشہور نام ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی بہت نیک آدمی تھے, لیکن اپنی زندگی میں لوگوں سے چھپنے کے لیے کہ لوگ میری نیکی کا پتہ ان کو پتہ نہ چلے, ہر چند مہینے کے بعد کسی اور بستی میں چلے جاتے تھے, یا رہے چند مہینے پھر کسی اور بستی میں چلے گئے تاکہ میں غیر معروف رہوں. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی ان کا نام آج تک زندہ رکھا. جو لوگ نیکی کر کے جاتے ہیں, اگر ان کا نام اپنی زندگی میں مشہور نہیں ہوتا ہے, لیکن قیامت تک لوگ جو نیک لوگ ہیں وہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. ثم اغرقنا انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين, یقینا وہ ہمارے ایمان والے, ہمارے کامل مؤمن بندوں میں سے تھے, کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے, تو ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا. ثم اغرقنا الآخرین, تو یہ نوح علیہ السلام کا بدلہ تھا کہ اپنی زندگی میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ملا, بہت کم پھل ملے اپنی محنت کے, لیکن بالآخر اللہ سبحانہ وتعالی نے دکھایا, صرف ان کو نہیں لیکن بلکہ قیامت تک لوگوں کو دکھایا کہ انہی کا نام باقی رہے گا, انہی کی محنت کے پھل باقی رہیں گے. اور دوسری طرف نوح علیہ السلام کی زندگی میں جو لوگ بڑے بڑے سمجھے جاتے تھے دنیاوی اعتبار سے, بڑے بڑے, وہ نوح علیہ السلام کو تکبر کی, تحقیر, حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, ان کی مذاق اڑاتے تھے, ان کی مخالفت کرتے تھے, اور اس وقت سب لوگوں کو یہی نظر آتا ہے کہ نوح چھوٹا ہے اور یہ سب بڑے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا کیا انجام, ثم اغرقنا الآخرین, باقی سب تو ہم نے غرق کر دیا, اب ان کا تو نام و نشان نہیں, ذکر ہی نہیں, ان میں سے کسی ایک کا نام بھی ہمیں معلوم نہیں, اور ان کا ذکر صرف اس لیے ہوتا ہے نوح علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے اور وہ ہلاک ہو گئے, ورنہ ان کا ذکر کوئی کرتا بھی نہیں. تو اس سے ہمیں ایک بہت اہم سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ کے خاطر مجاہدہ کرنا چاہیے, اور مجاہدہ کے پھل کبھی فوراً تو نہیں ملیں گے, لیکن دیر سویر تو ضرور ملیں گے. دنیا میں بھی ملتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھبراہٹ سے بچاتے ہیں, دعائیں قبول کرتے ہیں, ذکر خیر چھوٹے, اور کیا آخرت میں تو ملیں گے ہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وسلم.